بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 جون سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان اور موجودہ عالمی حالات کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاعراف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين، امين يا رب العالمين. آج پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادہ تو یہ تھا کہ منہج انقلاب نبوی پر گفتگو شروع کروں، لیکن اس ہفتے پھر ایک خبر ایسی آ گئی ہے کہ جس کے حوالے سے کو درد دل بیان کرنا جو ہے وہ مناسب معلوم ہو رہا ہے. 16 ستمبر 2001 کی سپہر کو جو بات میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب سے کہی تھی رو در رو بالمشافہ، وہ یہ تھی کہ اگر آپ اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کے اعلی کار بنیں گے تو یہ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے بھی غداری ہوگی، غیرت و حمیت کے تقاضوں کے خلاف بغاوت ہوگی، اور دین و مذہب کی تعلیمات سے بھی غداری ہوگی، اور جن مصلحتوں کو سامنے رکھ کر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارا کشمیر کاز بچ جائے گا، ہمارا ایٹمی پروگرام بچ جائے گا، خود پاکستان بچ جائے گا جس کے لیے نعرہ ایجاد کیا گیا، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، ہر چیز تو ثانوی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ صرف عارضی سا ہے معاملہ، بہت جلد آپ کے ان تمام چیزوں کے اوپر حملہ ہوگا، آپ کے کشمیر کاز پر بھی حملہ ہوگا اور آپ کے ایٹمی صلاحیت پر بھی حملہ ہوگا. مجھے اس میں ہرگز کوئی خوشی نہیں ہے کہ میری یہ پیشن گوئی 100% درست ثابت ہوئی. چنانچہ کشمیر کاز پر یو ٹرن لیا جا چکا اس حد تک کہ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ واجپائی صاحب نے بھی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، سند دے دی ہے کہ واقعی اب سرحد پار سے کوئی در اندازی نہیں ہو رہی، صرف ایک اٹمپٹ ہوئی تھی جسے ہم نے ناکام کر دیا، لہذا وہ لوگ جو ہیں اب وہ فوجوں کے معاملے کے اندر کچھ اور پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جنگ کا خطرہ جو ہے مزید دور جا رہا ہے، ٹل رہا ہے، اس لیے کہ جو ان کا تقاضا تھا انہوں نے اپنی پوری فوج لا کر کھڑے ہو کر دباؤ میں اپنے ہم پاکستان کو لے کر اور پھر یہ کہ پوری مغربی دنیا کا جو اخلاقی اور سفارتی دباؤ تھا وہ پاکستان پر تھا. تو پاکستان تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گیا تھا. ایک طرف ہندوستان کے 10 لاکھ فوج کھڑی ہوئی ہے کیل کانٹے سے لیس, اس کے ہوائی جہاز بھی فارورڈ پوزیشن میں آ چکے, اس کے سمندری جہاز بھی آ چکے اور پاکستان کی سرحد جو سرحد ہے سمندری اس کے قریب آ چکے. معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ جنگ اب چھڑی کے چھڑی. تو یہ دباؤ اتنا شدید تھا. اس میں واقعہ یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف وغیرہ جو لوگ ہیں جو ٹاپ پر ہیں انہیں نیند کیسے آتی ہے. حالات کی سنگینی کا جتنا انہیں علم ہوتا ہے مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے, ان کو تو معلوم ہے. آپ نے سنا ہوگا 1965 کی جنگ میں ایک موقع پر صدر فیلڈ مارشل ایوب خان روئے تھے باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ, جب ان کے بہترین ساتھی جو تھے خبریں آ رہی تھیں وہ بھی شہید ہو گیا, وہ بھی شہید ہو گیا, وہ بھی شہید ہو گیا. آخر انسانی جذبات ہوتے ہیں. بہرحال ایک طرف دباؤ تھا بھارت کا, دوسری طرف دباؤ امریکہ کا, برطانیہ کا, پوری دنیا کا. پاکستان کو یہ معاملہ واقعی ختم کرنا چاہیے. پرویز مشرف صاحب یہ سمجھے بیٹھے تھے اپنے مغالطے میں کہہ لیں, سادہ لوہی میں کہہ لیں, حماقت میں کہہ لیں کہ میں نے شاید یہ بات منوالی ہے کہ ٹیررسٹ علیحدہ ہوتے ہیں فریڈم فائٹرز علیحدہ ہوتے ہیں, اور ہماری طرف سے تو جو بھی جاتے ہیں تو فریڈم فائٹرز ہیں. اس میں بھی ایک اور بات یہ کہنے کی تھی کہ یہ کنٹرول لائن جو ہے یہ تو کوئی مستقل سرحد نہیں ہے, تو اگر آزاد کشمیر سے لوگ جاتے ہیں اپنے اس مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی جو آزادی کی جد و جہد ہے اس کے لیے, تو اس پر کوئی بھی اخلاقی طور پر کوئی جو ہے اس کے اوپر حرف نہیں آتا, کوئی اس کے اوپر الزام نہیں دیا جا سکتا. لیکن بالآخر انہیں ماننا پڑا, دباؤ دو طرفہ جو میں نے کہا چکی کے پارٹوں کے درمیان آ کر تسلیم کرنا پڑا, فیصلہ کر دیا گیا. اور پچھلی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ جب بعض کمانڈرز کو ایک جنرل صاحب نے جا کر اور یہ خبر دی کہ اب بھائی فیصلہ ہو چکا ہے, اب آپ بالکل ادھر نہیں جائیں گے, معاملہ ختم, تو وہ کمانڈرز اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے پھر وہ میجر جنرل صاحب کی دعوت تعام جو تھی کہ اچھا کم سے کم لنچ تو کر لو, وہ لنچ کرنا بھی گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہرگز ہرگز ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں. لیکن اب اس کے بعد جب واجپائی کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گیا ہے تو معلوم ہوا کہ واقعتاً تو ختم ہو گیا, اس لیے کہ پاکستان کی حکومت کی مرضی اور اجازت, وہ ایکسپلیسٹ ہو یا امپلیسٹ ہو, اجازت کے بغیر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جا سکے ہوگا. کوئی اکا دکا چلا جائے وہ کوئی بے معنی سی بات ہوتی ہے, لیکن کوئی بامانی حد تک کوئی اس طرح کا لوگوں کا جانا وہاں پر ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ پسپائی آپ خبروں میں پڑھ رہے ہوں گے. اب اپوزیشن لیڈرز کو تو چاہیے, وہ تو مغلے بجاتے ہیں کہ یہ گویا کہ پرویز مشرف کی ناکامی ہو گئی. مجھے اس پہ کوئی مسرت نہیں, خوشی نہیں. حالانکہ میں نے بات آپ سے کہی کہ اس معاملے میں یو ٹرن جو ہے اس کو میں غلط نہیں سمجھتا, میں مناسب سمجھتا ہوں. واقعتاً یہ جبکہ ہمارے سفارتی تعلقات بھارت کے ساتھ قائم تھے تو ہماری طرف سے لوگوں کا وہاں پر جا کر اس طرح کا کردار ادا کرنا صحیح نہیں تھا. ازروئے تعلیمات اسلامی, اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا معاملہ کسی کے ساتھ ایسا ہے تو پہلے اس کا معاہدہ اس کے منہ پر دے مارو, فم بس الہیم علی سوا, پھر کوئی اقدام کرو. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب کہہ رہے ہیں, مجھے خوشی نہیں لیکن لوگ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف کی ناکامی, میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی ناکامی ہے. یہ پرویز مشرف ہی کی تو نہیں ہے, تو پاکستان کی ناکامی ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, سیدھی سی بات یہ ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو یہ تو پاکستان کی ناکامی ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ریورس گیئر لگا ہوا ہے کہاں تک جائے گا, اس کے کوشچن مارک کے ساتھ یہ بیانات اخبارات میں آ رہے ہیں. اب بہرحال دوسرا قدم بھی آ گیا ہے. یہ 18 تاریخ کے نوائے وقت میں اور نیشن میں یہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے. میرے پاس کٹنگ موجود ہے, پورا میں پڑھ کے سنانے کا تو وقت یہاں نہیں ہے. نیشن میں بھی ہے انگلش میں اور اردو میں یہ نوائے وقت میں طویل خبر ہے, اور اگلے روز 19 تاریخ کو نوائے وقت میں اس پر اداریہ بھی لکھ دیا ہے. میں نے جو کہا تھا کہ پھر فوراً ہی آپ کے ایٹمک جو صلاحیت ہے اس پر بھی حملہ ہوگا, چنانچہ اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ صدر بش صاحب نے, یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے, انہوں نے حکم دے دیا ہے صدر بش صاحب نے اپنے جو سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں کہ ایسی سکیمیں بنانی شروع کر دو, اس کے بارے میں ساری تفاصیل طے کرو کہ اگر کسی وقت ذرا بھی ہمیں اندیشہ ہو کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں جا سکتی ہے تو ہم فوراً قبضہ کر سکیں. لہذا اس کے بننے شروع ہو گئے ہیں پروگرام, اس کے نقشے بننے تیار ہو گئے ہیں. اور مشکل کیا ہے, وہ تو ہمارے ہاں یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم امریکہ کی کالونی بن چکے ہیں. آج ہی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہاں کہاں جو ہے ایف بی آئی کے ایجنٹ جا کر چھاپے مار رہے ہیں, عربی مدارس میں جا رہے ہیں, فوٹو ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں کے طلبہ کی تصویریں ملاتے ہیں کہ اس فوٹو کے مطابق تو یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے, دن دناتے ہوئے, اور سینکڑوں ہزاروں ہم ان کے ایجنٹ یہاں پر ہیں. ایف بی آئی کا تو ایک بڑا مرکز جو ہے ان کا سینٹرل آفس اسلام آباد میں قائم ہو چکا ہے. ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ نے کہا, بیان دیا کورٹ میں کہ یہاں پہ سی آئی اے کا ادارہ بھی پورا موجود ہے, موساد بھی موجود ہے, اسرائیل کا بھی ادارہ پورا کا پورا موجود ہے, بدترین جو دنیا کے اندر ایجنسی ہے سیکرٹ ایجنسی وہ موساد ہے. اس لیے کہ یہودیوں کے اندر تو یوں سمجھیے کہ سازش کی صلاحیت جو ہے, ان کا ایول جینیس جو ہے, ان کی جو شیطانی ذہانت ہے وہ ان چیزوں کے اندر بہت ٹاپ کی ہے. تو اب یہ کہ مشکل بھی نہیں ہے اور عین ممکن ہے, یہ میری بات آج نوٹ کر لیجئے, کہ خود امریکہ پاکستان میں کوئی مشرف کے خلاف تحریک شروع کرا دے. ابھی میں کل جا رہا تھا اواری ہوٹل میں, شام کو ایک فنکشن تھا, اخبار میں خبر بھی آئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, ٹیکس فورم کی طرف سے ایک اجتماع تھا جس میں مجھے تقریر کرنی تھی کہ اسلامی ریاست میں ٹیکسیشن کا نظام کیا ہے. تو میں نے جاتے ہوئے بینر دیکھے, مال روڈ پر بینر لگا ہوا تھا, احتساب 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 پھر انتخاب. میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے کوئی اوپر سے وحی آ گئی ہے, جو وہ چمچے ہیں کڑچے ہیں حکومت کے, ان کو وحی آ گئی ہے کہ تم اب یہ نعرہ اٹھاؤ کہ احتساب مکمل جب تک نہیں ہوتا انتخابات نہیں ہونے چاہیے. اور احتساب تو اب پھول کھینچتا جا رہا ہے, سلو پروسیس ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کچھ نہیں ہوا, بڑے بڑے رسامیوں کو پکڑا گیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب سہگل خاندان کے لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے, یہ معمولی بات تو نہیں. ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے جو ہیں وہ منصور الحق جو ہے نیوی کا چیف رہا اور اس کو پکڑا گیا, تو ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کی رفتار اتنی ہے, وہ کچھوے کی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے, وہ تو اگر طے کر لیا جائے کہ پہلے مکمل ہو پھر انتخاب ہو تو کئی سال کا معاملہ چلا جائے گا. ابھی میں آ رہا تھا تو یہ جو دوپہر کا اخبار چھپتا ہے, جس کا نام بھی دوپہر ہی ہے, یہ خوشنود علی صاحب کا اخبار ہے جو پہلے ساتھ تھے خبریں میں, بہرحال خوشنود علی صاحب اس میں ہے انتخابات ملتوی. اگرچہ یہ دوپہر کے اخبارات کی سرخیوں کے اوپر زیادہ اعتماد نہیں ہوتا, وہ تو کل پتہ چلے گا یا شام کو شاید ٹی وی کی خبروں میں آئے کہ اصل بات کیا ہے جس کے اوپر سرخی یہ جما دی گئی ہے. لیکن یہ کہ ایسا کوئی ہیلا ہو اس پر کوئی سیاسی تحریک شروع ہو سکتی ہے, دینی پہلوؤں سے, جیسے کہ بھٹو کو ختم کرنا ہی تھا کرنا ہی تھا کرنا ہی تھا, وہ ایٹم بم بنانے پر تلا ہوا تھا, اس نے کہا تھا ہم نے گھاس کھا لیں گے ایٹم بم ضرور بنائیں گے, اور کیسنجر نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دنیا کے لیے عبرت ناک مثال بنا دیں گے, وہ عبرت ناک مثال بنا دی. بھٹو صاحب کہتے رہے مجھے کوئی ہینگ نہیں کر سکتا, کوئی پھانسی نہیں دے سکتا, ضیاء الحق صاحب نے دھڑلے کے ساتھ پھانسی دی اور راتوں رات جو ہے وہ میت لاڑکانہ پہنچا کر دفن بھی کر دی گئی, کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلا. ہاں یہ کہ یہ ضرور کیا ہے کہ قبر موجود ہے جاؤ اور وہاں پر برسی بنا لیا کرو. یہ جو پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے والد مجاہد تھے انگریزوں کے خلاف, ان کو پھانسی دے کر تو ان کی قبر بھی نہیں بتائی, کچھ معلوم نہیں کہاں دفن کیے گئے, ان کی کوئی قبر موجود نہیں پیر پگاڑا صاحب کے والد صاحب, اس لیے کہ وہ مجاہد آدمی تھے واقعی, جو ہر فورس تھی اس وقت انگریزوں کے خلاف بغاوت کے اوپر تلی ہوئی تھی. بہرحال اب وہ سیکنڈ جو ہے معاملہ پاکستان کا وہ بھی آ گیا ہے, اور گویا کہ میری پیشن گوئی کا دوسرا مرحلہ بھی اب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ بات میں عرض کر دوں کہ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی پیشن گوئی کرنے والا ہوں, یا یہ کوئی میں خاص طور پر جو مستقبل کے پردے ہیں ان کو گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود علامہ اقبال ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں, وہ سیر تھے اس میں کوئی شک نہیں, میرا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز وہ حول قدس, یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں میں نے ترمیم کی ہے. وہ کہتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, مدینہ میں حضور مدفون ہے نجف میں حضرت علی, تو گویا کہ حکمت نبوی اور علم علوی حضرت علی کا گویا کہ دونوں سے میں نے وہ بینائی حاصل کی ہے کہ جس سے میری دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں مستقبل کے اندر کہ کیا ہونے والا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکمت نبوی اور علم علوی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں, اس لیے کہ حضرت علی کو جو علم اور جو حکمت حاصل تھی وہ مستعار تھی حکمت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم, علم نبوی ہی سے حاصل تھا, جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا, مدینۃ العلم تو خود محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, علی تو دروازے تھے. ہاں کوئی شخص علی کے ذریعے سے وہاں پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی. تو میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز وہ حول قدس, یہ جو بیت المقدس ہے اس کے ارد گرد جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. سینکڑوں انبیاء وہاں دفن ہیں, حضرت ابراہیم وہاں دفن ہیں, حضرت اسحاق دفن ہیں, یا سینکڑوں انبیاء دفن ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہے, حضرت عیسیٰ نے وہیں تبلیغ کی اپنی دعوت کا سارا کام کیا, لہذا وہ بابرکت علاقہ ہے. تو ان دونوں کے حوالے سے یعنی بائبل اور قرآن اور قرآن کے ساتھ حدیث نبوی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے چونکہ مجھے معلوم ہے میری تو یوں سمجھیے میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے, انہم یرونہ بعیداً ونراہ قریبا, یہ لوگ تو اسے دور دیکھتے ہیں میں نزدیک دیکھ رہا ہوں ہماری نگاہوں کے سامنے, تو واقعہ یہ کہ میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ان قریب بہت بڑا تصادم پیش آنے والا, بہت بڑا تصادم. الملحمت العظما, عظما اعظم کا مؤنث ہے, عظیم ترین جنگ, یہ دو جنگیں جو بیسویں صدی میں لڑی گئی تھیں یہ جنگ عظیم ہے, اب جو آئے گی وہ جنگ اعظم ہوگی سب سے بڑی جنگ. الملحمت العظما الملحمت الکبرا, یہ جنگیں آنے والی ہیں اور اس کے اندر ٹکراؤ کیا ہونا ہے, اس وقت میں مثال دے چکا ہوں, 19 اپریل کو میں نے یہاں جو تقریر کی تھی وہ دوبارہ شائع کی گئی ہے ندائے خلافت کا, چونکہ خاص شمارہ شائع کیا گیا فلسطین نمبر تقریباً 100 صفحات پر, اور بہت ہی عمدہ اس کے اندر نقشے بھی ہیں اور فوٹو بھی ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ ارض مقدس ہے کیا, یہود کی تاریخ کیا ہے, یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کی تاریخ کیا ہے, اس کے مراحل کیا ہیں, اور اب جو ہے چونکہ میں نے تقریر کی تھی 19 اپریل کو کہ یہ آتش فشاں ہے در حقیقت مڈل ایسٹ کا, یہ تو گویا کہ لاوا کبھی پھٹے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ پک رہا تھا. بہرحال میں نے وہاں اس مثال دی ہے کہ آئس برگ ہوتا ہے, یہ سب جانتے ہیں, برف کا بہت بڑا تودا جو سمجھئے کہ جو آرکٹک ہے یا انٹارکٹیکا ہے, جو بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی, یہ دو جو ہیں انتہائی برف ہی برف ہے, وہاں سے کوئی بہت بڑا ٹکڑا جو ہے برف کا بہت بڑی چٹان کے مانند وہ ٹوٹتا ہے اور وہ پھر سمندر میں گرم پانی میں بہتا ہوا آتا ہے. تو تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا اوپر جو پانی سے حصہ نظر آتا ہے وہ ٹپ آف دی آئس برگ کہلاتا ہے، وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اصل آئس برگ جو ہے وہ سطح سمندر کے نیچے ہوتا ہے. تو جہاز والے دھوکہ کھا جاتے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا کوئی شے ہے راستے میں، ہم ادھر سے ہو کے نکل جائیں گے، اور اسی میں وہ ٹکرا جاتے ہیں آئس برگ کے ساتھ اور جہاز پاش پاش ہو جاتا ہے. تو آئس برگ کے ٹپس ہیں اس وقت، دو آئس برگ ہیں جن کے ٹپس ٹکرا رہے ہیں. ایک آئس برگ کا ٹپ ہے اسرائیل، تقریباً 30-35 لاکھ یہودی وہاں آباد ہے بس. دوسرا ٹپ آف دی آئس برگ ہے فلسطینی، وہ بھی تقریباً اتنے ہی ہے تعداد کے اندر. یہ تصادم ان کے مابین ہو رہا ہے، اب 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. انتفاضہ جب شروع ہوا تھا، یہ ایک پہلا انتفاضہ تھا، یہ دوسرا انتفاضہ ہے. لیکن یہ کہ اس آئس برگ کے نیچے کیا کیا ہے، اسرائیل کے نیچے یہ 35 لاکھ یہودی، اسرائیل کے 1 کروڑ یہودی پوری دنیا میں پھیلا ہوا، جن میں سے کوئی 50-60 لاکھ کم سے کم صرف امریکہ میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 3 اسرائیل ہیں اس وقت، ایک نہ سمجھیے. ایک اسرائیل تو یہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ اتنا چھوٹا ہے. میں نے اپنی اسی تقریر میں پڑھا دوبارہ تو مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہماری ریاست بھاولپور جو ہوتی تھی اس سے بھی چھوٹا ہے. 200 میل ٹوٹل لمبائی ہے اس کی، اور میکسیمم چوڑائی 80 میل ہے، باقی کہیں اس سے بہت کم ہے، 80 میل سے زیادہ چوڑا نہیں. یہ کل ہے وہ ملک، اس میں جنگ جاری ہے. اسی لیے انگریزی اخبارات جو لکھتے ہیں، ٹو مچ ہسٹری ان ٹو لٹل جیوگرافی. جغرافیے کے اعتبار سے تو یہ اتنا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، دنیا کے نقشے پہ دھبا سا لگے گا بس. اس کی ہسٹری بہت طویل ہے، اسی سے متعلق ہے یہودیوں کا ماضی، اسی سے متعلق ہے عیسائیوں کا ماضی، اسی سے متعلق ہے مسلمانوں کی تاریخ. تو 3 عظیم جو مذاہب ہیں ان کا ٹکراؤ ہے اس چھوٹے سے رقبے کے اندر. تو ٹپ آف دی آئس برگ میں ایک طرف کیا ہے، یہودی 35 لاکھ، لیکن پھر 1 کروڑ مزید یہودی، پھر یہ کہ امریکہ اور برطانیہ، یہ بھی اسرائیل ہیں، اسرائیل ہیں یہ بھی. نیو یارک کو کہتے ہیں جیو یارک ہے، جیو یارک، یہ نیو یارک نہیں ہے، جیو یارک ہے. اسی طرح برطانیہ جو ہے یہودیوں کے لیے یوں سمجھئے کہ گڑھ، پھر اس سے پیچھے پوری کرسچن ورلڈ، یوں سمجھئے 35 لاکھ یہودی اسرائیل کے، پھر 1 کروڑ، پھر یہ برطانیہ اور امریکہ، اور پھر پوری کرسچینٹی 2.25 ارب. یہ ایک آئس برگ ہے. دوسری طرف 30-35 لاکھ فلسطینی، ان کے نیچے 30 کروڑ عرب، ان کے نیچے مزید 1 ارب 100 کروڑ مسلمان. اور اس لیے کہ ان سب کے نزدیک بیت المقدس جو ہے وہ مقدس ہے، سب کے نزدیک مسجد اقصی مقدس ہے، یہ قبۃ الصخرہ مقدس ہے. تو یہ صرف عرب اسرائیل تو ہے کنفلکٹ نہیں ہے، ابھی تو ہم کہتے ہیں اس کو، یہ پیلسٹینین اسرائیلی کانفلکٹ ہے، لیکن یہ تو اصل میں 2 آئس برگ کے ٹپس ہیں جو ٹکرا رہے ہیں. جب اصل یہ آئس برگ ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا، چونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے، کتاب الملاحم احادیث کے اندر جو کچھ ہے، اور بک آف ریولیشن جو انجیل کی آخری چیپٹر کہہ لیجئے، ویسے بکس کہلاتی ہیں وہ، دی لاسٹ بک آف اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ بائبل، ان کے اندر جو پیشن گوئیاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست تصادم جو ہے وہ آنے والا ہے. ان حالات میں نوٹ کیجئے، تدبیر خداوندی نے پاکستان کے حوالے خاص رول کیا، خاص کردار دیا. یہ ملک جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جس کی تمہید اللہ تعالیٰ کی، چونکہ سنت یہ ہے کہ اسے جو کام بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو بہت پہلے سے اس کے لیے تمہید تیار ہو جاتی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. یہ 1000 سال کا چکر ہوتا ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے. تو پاکستان کے قیام سے پہلے چار صدیوں کے مجددین اسی بر عظیم ہندو پاک میں آئے. پھر عظیم ترین 20ویں صدی کے عازم رجال علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، وہ بر عظیم پاک و ہند میں آئے. پھر تحریک خلافت چلی تو یہاں چلی. پھر پاکستان کے لیے اسلام کا نعرہ لگا تو صرف دنیا میں ایک جگہ، باقی کہیں نہیں. باقی مسلمان ممالک نے آزادی حاصل کی تو اپنے لوکل نیشنلزم کے نعروں کی بنیاد پر. یہ تمہید تھی پاکستان کی. پاکستان کا قیام معجزے کے طور پر وجود میں آیا اور 27ویں شب کو ہوا. دیکھیے اصل میں کیا تھی برطانیہ کی، برطانیہ تو پرو انڈین تھا نا، ان کی خواہش یہ تھی کہ 14 کو بھارت آزاد ہو، 15 کو پاکستان ہو. ویسے بھی لاجیکل ہے، بھارت بڑا ملک ہے، پاکستان چھوٹا ملک تھا، لہذا پہلے اسے آزادی ملنی چاہیے تھی. لیکن بھارت کے ہندو پنڈتوں نے کہا، دیکھ کے اپنا حساب کتاب، یہ شبھ گھڑی نہیں ہے ہمارے لیے، 14 اگست جو ہے یہ شبھ گھڑی نہیں ہے، لہذا تم 15 لے لو، 14 پاکستان کو دے دو. تو پاکستان ایک دن پہلے، بھارت سے ایک دن پہلے آزاد ہوا. اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے 15 لے کر اور 14 جو چھوڑی وہی تھی 27ویں شب. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مروڑا ہے کہ تم خود ہی اس سے دستبردار ہو جاؤ جو کہ 27ویں ہے رمضان مبارک. پھر یہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. شیطان کا سب سے بڑا اس وقت جو جال ہے سیکولرزم، کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ریاست علیحدہ، مذہب علیحدہ، اس کا توڑ، اس کا توڑ ہے در حقیقت قرارداد مقاصد کے جو پاکستان میں منظور ہوئی، 10.5 کروڑ عوام کے نمائندوں نے منظور. اور بہت سے کام ہوئے. دفعہ 227 آ گئی کہ یہاں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. فیڈرل شریعت کورٹ بن گئی. قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ توہین رسالت کا مضمون یہاں پہ قانون پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سارا کچھ یہ نشانیاں ہیں. جیسے میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ آیات سنائی ہیں، سورہ آراف میں جو تذکرہ ہے ایک شخص کا، بلعام بن باورہ، بہت عابد و زاہد، بڑا ہی صاحب کرامات بزرگ تھا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی انہیں ذرا خبر سنا دیجئے، واقعہ بتا دیجئے اس شخص کا جس کو ہم نے اپنے آیات نشانی عطا کی تھی. تفصیل سے میں یہاں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. یہاں مراد ہے کرامات، جیسے کہ بزرگ ہوتے ہیں صاحب کرامت، بزرگ کرامات بزرگ، یہ اس قسم کا آدمی تھا. لیکن ایک عورت کے عشق کے اندر مبتلا ہو کر یہ اپنے اس مقام میں بلند سے گویا کہ بھاگا، پھر شیطان نے پیچھا لے لیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان پھر جو ہے وہ برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے. تو بس ترین مقام تک انتہائی گمراہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے، اور رفعت روحانی، اسے اور اونچا مقام عطا کرتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ بدبخت تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا چلا گیا، دھستا چلا گیا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کو اس نے اختیار کر لیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کسی ہے، اس پر کہیں آپ بوجھ لا دیں گے، ان تامل آ رہے یلحس، وہ ہانپے گا بری طریقے سے، بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. اور تتروک ہو یلحس، ویسے چھوڑے رکھو تب بھی ہانپتا ہے وہ، اس کی زبان باہر نکلی رہے گی، اس میں سے جو ہے لال ٹپکتی رہے گی. اب جملہ آیا، سا مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ بری مثال ہے اس قوم کی، مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. میں نے حال ہی میں ان آیات پر کراچی کے ایک جلسے میں تقریر کی، پھر پشاور میں تقریر کی، پھر اسلام آباد میں کی، راول پنڈی میں، یہاں اس کا موقع نہیں آیا، لیکن میں نے ہر جگہ کہا. میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن مجید میں یہ الفاظ پاکستان کے لیے آئے، کوئی ہم تاریخ کے اندر کسی اور قوم کا سراغ نہیں پاتے جس پر یہ آیات اپلیکیبل ہو جائیں کہ اسے یہ کچھ دیا گیا ہو. میں گنوا چکا ہوں ابھی, پہلے بھی میں نے آپ کو گنوایا ہے, پاکستان کو اللہ نے کیسی کیسی آیات عطا فرمائی, کیسے موجزانہ طور پر وہ قائم ہوا ہے, حالانکہ کوئی حیثیت مسلم لیگ کی نہیں تھی کانگریس کے مقابلے میں. کہاں کانگریس, کہاں مسلم لیگ, پھر یہ کہاں گاندھی جیسا لیڈر مہاتما, اور وہ یوں سمجھئے کہ 40 کروڑ ہندوؤں کا مہاتما تھا. اس حوالے سے پھر یہ کہ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ, ایٹلی وزیر اعظم, اور یہاں جو ہے ماؤنٹ بیٹن وائس رائے, دونوں پرو کانگریس پرو ہندو, انڈیا کی تقسیم کے دونوں مخالف, لیکن پاکستان قائم. وہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ, اللہ کا معجزہ تھا. لیکن آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. آج اصل میں ہمارے لیے موقع یہ تھا کہ حالات جو درجہ بدرجہ بگڑ رہے ہیں, ہمیں اپنے کشمیر کوف سے بھی ایک درجے میں پسپائی اختیار کرنی پڑی. اب تو یہی ہے نا کہ ہم کہیں گے صاحب یہ دنیا والے جو ہیں یہ ہمارا معاملہ طے کرائیں, کچھ نہ کوئی شکل ہونی چاہیے. وہ تو ہوتا آ رہا ہے 50 برس سے ہوتا آ رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن تو 50 برس سے موجود ہیں, سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے آگے اور کیا کریں گے اب آپ؟ یہ مسئلہ زندہ تو ہوا تھا تو یقیناً اس جہاد ہی سے ہوا تھا, اسی نے مسئلے کو زندہ کیا, ورنہ یہ تو در حقیقت کولڈ سٹوریج میں تھا, 50 برس سے پڑا ہوا تھا. لیکن جہاں ہندوستان کو 6 لاکھ فوج اپنی 10 سال تک لگانی پڑی ہے, اور آپ کو معلوم ہے تو خرچہ کتنا آتا ہے, کتنے لوگ وہاں مرے ہیں, جہاں کشمیری مسلمان جو ہیں شہید ہوئے, اور جہاں کشمیری مسلمان عورتوں کی عصمتیں جو ہیں وہ لوٹی گئیں, وہاں بھارتی فوجی کتنے مرے ہیں, یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. اس کی وجہ سے یہ مسئلہ زندہ ہوا, لیکن اب یہ کہ ہم اسے پسپائی پر مجبور ہو گئے. دوسری طرف اگر ہم معاملہ یہ ہو جاتا ہے جس کے آثار اب شروع ہو گئے, اگر واقعتاً ہمارا ایٹمی جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا اگر یہ بھی کسی درجے میں نلیفائی ہو جائے, اس کے اوپر ایسی پابندیاں لگ جائیں کہ ہم استعمال کرنے کے قابل نہ رہے, یا اس کے اوپر جو ہے امریکہ کا قبضہ ہو جائے, وہ اسے اپنے تحویل میں لے لے. آپ جیسے کہتے ہیں فلاں شخص کو گرفتار کر لیا, کسٹڈی میں لے لیا, گرفتار کا لفظ استعمال نہیں کرتے, پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے, تو گویا کہ حفاظت کے طور پر امریکہ بہادر جو ہے وہ ہمارے ان ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی جو صلاحیت ہے ان کو اپنی تحویل میں, اپنی کسٹڈی میں لے سکتے. گویا کہ یہ وقت تھا اس کا کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے, اللہ سے دعائیں مانگتے, قوم یونس کی طرح توبہ کرتے تاکہ اللہ کا کرم ہوتا, اور اگر سود کا معاملہ ختم کر دیتے. مجھے تو عجیب ایک مشابہت نظر آئی ہے, پورے 12 سال کا معاملہ تھا پیس پروسیس جو کہ اسرائیل میں چل رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ خلیج کی جنگ کے فوراً بعد شروع ہوا, میڈرڈ سے شروع ہوا, اوسلو سے آگے بڑھا, پھر واشنگٹن, پھر وائی ریور, پھر کیمپ ڈیوڈ, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں, لیکن وہ 12 سال کا پروسیس زیرو ہو گیا ہے. اب بالکل ابتدا سے بات چلے گی, جو بھی چلے گی, پورے 12 سال کی جدوجہد ختم. اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہوا ہے. بہت بڑا فیصلہ پاکستان میں ہوا کہ بینک انٹرسٹ, کمرشل انٹرسٹ, جو یہودیوں کا سب سے بڑا آلہ ہے, جس کے ہتھکنڈوں میں اور جس کے شکنجے میں انہوں نے پوری دنیا کو کسنے کی کوشش کی ہے, پہلے یورپ کو کسا, امریکہ کو کسا, اور اب پوری دنیا کو چاہتے ہیں کہ کس لیں اس کے شکنجے کے اندر, اس کے خلاف یہاں عدالت نے فیصلہ دیا یہ حرام ہے, اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, ختم کرنا ہے. یہ بھی پاکستان کی کرامات میں سے, پاکستان کے معجزات میں سے تھا. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے؟ 12 سال کی محنت یہاں بھی زیرو ہو رہی ہے. اب دوبارہ اس مسئلے کو کھول دیا گیا, حالانکہ آپ کے دستور کی روح سے ایک معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا. فیڈرل سرکٹ کورٹ مختار تھی, اس کے پاس اختیار تھا, اس نے فیصلہ دے دیا. اس کے پاس زیادہ سے زیادہ جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے جو کہ سپریم کورٹ کا ہے, اس کے پاس اپیل کا حق تھا. نواز شریف نے جو ہے بدعہدی کی تھی، پہلے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے بلکہ فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے، خاموشی سے اپیل دائر کر دی، 7 سال تک کولڈ سٹوریج کے اندر معاملہ ڈال دیا، نہ اپیلیٹ بینچ جو ہے وہ بنایا جائے نہ وہ سن سکے، اس میں ججز نہیں ہے پورے، ایک جج کم ہے، بینچ نہیں ہے، کیسے بنے کیسے سنے، لیکن اللہ کا کرنا ہوا 99 میں اس کی سماعت ہو گئی، شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے فیصلہ، جو فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ نے 7 سال پہلے دیا تھا ٹھیک ہے، 3 سال کے اندر اندر سود کو ختم کر دیا، وہ 3 سال ختم ہونے کو آئے تو 1 سال کی اور مہلت دے دی حکومت نے، لیکن اب حکومت پوری بدنیتی کے ساتھ، پوری بددیانتی کے ساتھ، پوری بے ایمانی کے ساتھ سامنے آئی ہے اس پوری محنت اور جد و جہد کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا کیا، اب ریویو پوٹیشن یو بی ایل کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی، حکومت پارٹی نہیں ہے، اور کل بھی عدالت میں کہا ہے عدالت نے کہ حکومت پارٹی نہیں ہے، حالانکہ حکومت کا وکیل جو ہے سید ریاض الحسن گیلانی اسے بہت وقت دیا گیا، جبکہ جو اس فیصلے کے حق میں بول رہے ہیں ان کو وقت نہیں دیا جا رہا، قدم قدم پر ٹوکا جا رہا ہے، انہیں بولنے کا جو ہے موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ کہ حکومت کے وکیل کو وہ بہت وقت دیا گیا، کھل کھل کر عبارتیں انہوں نے پڑھی، میں خود پرسوں گیا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میں بھی اس عدالت میں حاضر تھا، لیکن سب سے پہلے جسے میں بے ایمانی کہہ رہا ہوں، خیانت کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو یہ کیا کہ یو بی ایل کے کندھے پر رکھی بندوق اور دار دی ریویو پٹیشن، ریویو پٹیشن کے بارے میں 3 قواعد کو یہاں پر گویا کہ منسوخ کیا گیا یا پامال کیا گیا، نمبر 1 یہ کہ ریویو پٹیشن 40 دن کے اندر اندر ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں، یہاں تو 400 دن گزر چکے ہیں، 3 مہینے اور پھر 1 سال، 3 سال اور 1 سال کتنے ہو گئے، 4 سال، دن کتنے ہو جائیں گے، 40 دن جو ہے اس کے اندر ریویو پٹیشن جا سکتی تھی، نمبر 2 اس میں طے ہے وہی بینچ ریویو کرے گا جس نے کہ اوریجنل فیصلہ دیا ہے، وہ بینچ ختم، اور اس بینچ میں جو ایک بڑا مضبوط عالم دین بیٹھا ہوا تھا تقی عثمانی صاحب کو فارغ، جیسے مکھن میں سے بال نکال دیتے ہیں آپ یا دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دی، 2 بالکل غیر معروف لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا، اور چونکہ ایڈوکیٹ جنرل نے پہلے سے کہہ دیا تھا، اس کا بیان آیا تھا، میں نے یہاں پر بھی تقریر کی تھی اور اشتہار بھی دیا تھا کہ دینی جماعتوں کو ہوش کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ریویو کروائیں گے اور ایسے علماء کی رائے سے استفادہ کریں گے کہ جو بینک کے سود کو سود ربا نہیں سمجھتے، گویا کہ نئی اپوائنٹمنٹس اسی پالیسی کے تحت ہوئی ہیں، ورنہ ظاہر بات ہے کہ نئی اپوائنٹمنٹس کے لیے ایسی شخصیتیں جو دینی اعتبار سے سرے سے معروف ہی نہیں ہے پورے ملک کے اندر، کتنے لوگ ہوں گے جو جانتے ہو ڈاکٹر رشید جالندری کون ہے، کتنے لوگ ہوں جو جانتے ہو کہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کون ہے، تیسری بات، اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے اب اس بینچ کے اندر صرف 1 جج ہیں 5 میں سے جو اس بینچ میں تھے جس نے کہ پہلا جو ہے وہ اپیل سنی تھی اور فیصلے کو قائم رکھا تھا، جسٹس منیر صاحب ہے، منیر شیخ غالباً نام ہے، باقی نہیں، باقی مفتی تقی عثمانی صاحب نکال دیے گئے، یہ صورتحال جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہماری 12 سال کی جد و جہد چند دنوں میں پھر زیرو ہو جانے والی ہے، یہ ریورس گیئر، ایک ریورس گیئر تو وہ ہے جو بین الاقوامی دباؤ کے تحت ہم لگا رہے ہیں، ہمارا طالبان کے بارے میں ریورس گیئر ظاہر بات ہے بین الاقوامی دباؤ تھا، بش کی یا کولن پاول کی دھمکی تھی، اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو گویا کہ ہمارے دشمن ہو، تیار ہو جاؤ، پھر جیسے قرآن کہتا ہے اگر نہیں چھوڑو گے سود کو تو ہمارے دشمن ہو، پھر ہمارا جو ہے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف، فاظن بحب من اللہ و رسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان عام سن لو، بش نے وہی انداز اختیار کیا تھا، اس کے دباؤ کے تحت ہم نے یو ٹرن لیا طالبان کا، پھر یو ٹرن لے لیا کشمیر فریڈم سٹرگل، یہاں سے اب کوئی نہیں جائے گا، اور اب اگر یہ ہمارے جو ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر کوئی معاملہ آیا، یہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا ریورس گیئر ہم اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں، یہ تو ہمارا داخلی معاملہ ہے، ہمارے ملک کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا، شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر سپریم کورٹ اس کی توثیق کر چکی ہے، اپیلیٹ بینچ جو ہے اس کی توثیق کر چکا ہے، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صدمے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم بلعام بن باورا بننے والے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارا جو ہے انجام وہی ہوگا جو بلعام بن باورا کا ہوا تھا، وہ مردود اور مغزوم ہوا، ملعون ہوا اللہ کی بارگاہ سے، حالانکہ صاحب کرامات بزرگ تھا، کہاں سے گرا کہاں تک پہنچا، آسمان سے گرا اور پاتال تک پہنچا، وہی حال ہمارا ہونے والا ہے، وہ خطہ جس کو اللہ تعالی نے یہ موقع عنایت فرمایا تھا، جہاں اپنے چار مجددین بھیجے تھے، جہاں علامہ اقبال اور مولانا مودودی اور مولانا الیاس جیسی شخصیتوں کا اٹھایا تھا، جہاں خلافت کی تحریک چلی تھی، جہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگے تھے، جہاں شب قدر میں لیلۃ القدر میں پاکستان کا نزول ہوا تھا، جہاں چیلنج کیا گیا دنیا کے سیکولرزم کو، جہاں کتاب و سنت کی پابندی کو لازم اقرار کیا گیا اگرچہ عمل نہیں ہو سکا اس پر، جہاں سود کو حرام قرار دیا گیا، وہ تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے لیکن ہماری عدالت نے بھی مان لیا کہ ہمارا بینک انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ بھی سود ہے، ربا ہے اور حرام ہے، بہرحال یہ ہے صورتحال، یہ انجام بد، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، ایک تو یہ بھی نظر آتا ہے ایک امکان پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جائے، انہونی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ مٹی ختم ہو جائے گی زمین ختم ہو جائے گی، پاکستان عنوان نہیں رہے گا، یو ایس ایس آر نہیں رہا، ملک تو موجود ہے، روس بھی ہے موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے قازقستان بھی موجود ہے، اور ساری ریاستیں جو علیحدہ ہوئی موجود تو ہے، یو ایس ایس آر نہیں ہے، کبھی سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی، تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، پچھلی صدی کے آغاز میں ایسی ختم ہوئی، اب کسی سے آپ پوچھیں گے کہاں ہوتی تھی تو کوئی بتا بھی نہیں سکے گا کہ کیا اس کی حدیں تھیں، اسی طرح زمین رہتی ہے اس کا عنوان بدل جاتا ہے، مشرقی پاکستان جو کا تو ہے، لیبل بدل گیا ہے، وہ اب بنگلہ دیش ہے، اس نے پاکستان کی تحریک سے اپنا تعلق منقطع کیا، اور انہوں نے بنگلہ دیش کا نام جو اپنے ماتھے سے لیبل اتار کر اور خلیج بنگال میں غرق کر دیا، اور اس کے پہلے وزیر خارجہ نے کہا تھا although we have the biggest Muslim population in the world but we won't like to be called a Muslim country, اگرچہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے آبادی میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے لیکن ہم مسلم ملک کہلانا پسند نہیں کریں گے، ہم تو سیکولر ملک کہلانا پسند کریں گے، مسلم ملک نہیں، اللہ نہ کرے کہ اس انجام بد تک ہمارا معاملہ جو ہے، یا پھر دوسری شکل یہ بھی ہے مانوی موت واقع ہو جائے، ایک ہیرا ہے وہ ہیرا نہ رہے پتھر ہو گیا، اب اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، پاکستان جو ہے وہ اگر صاحب کرامات ملک تھا اور ان سب سے جو ہے محروم ہو کر بس ایک مٹی کا تودا بن کر رہ جائے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے، بڑی ہمت کی ہے ہمارا جو ادارہ ہے، جو اشاعت سے متعلق ہمارے ساتھی ہیں، ایک بڑا ضخیم ندائے خلافت کا اسپیشل نمبر نکالا ہے، فلسطین نمبر، یہ تقریباً 100 صفحات کا رسالہ ہے، اور اس میں یہودیوں کی تاریخ، تنازع جو ہے اسرائیل کا اس کی تاریخ، بہت سے پہلوؤں سے اور بہترین نقشے اور بہترین اس کے اندر خاکے دے دیے گئے ہیں تاکہ سارا معاملہ جو ہے مبرہن ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جائے، ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ نہیں جانتے مسجد اقصی کہتے کسے ہیں، یہ گنبد صخرہ کس کا نام ہے، کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس ایک پرچے کے اندر مل جائیں گی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ